أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہم سورہ النساء جو چوتھی سورت ہے وہ شروع کریں گے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ 3 ہجری سے 5 ہجری تک اس کے مضامین نازل ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جنگ احد کے بعد, سورہ آل عمران نازل ہونے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے, اور جنگ احد کے بعد. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیواؤں اور یتیموں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. جنگ احد ہونے کے بعد ایک مسئلہ کھڑے رہ گیا تھا کہ اتنے 70 صحابی شہید ہو گئے تھے, یعنی 70 ارننگ ممبرز آف دی سوسائٹی جو ہے شہید ہو گئے تھے, تو بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. تو اس کو حل کرنے کے لیے کچھ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں, اس میں تھوڑے سے مس انٹرپریٹیشنز بھی ہوئے ہیں, تو اس یہ دونوں چیزوں پہ ہم انشاءاللہ غور کرتے ہوئے آگے چلیں گے. اور یہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, یہ عام طور پہ کیا ہمارے نکاحوں میں پڑھی جاتی ہے, مسلمانوں کے نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اور آپ مضمون سے دیکھیں گے کہ یہ یونٹی آف مین کائنڈ, سارے انسانوں کی ایک ہونے پہ اور پھر خونی رشتوں کا لحاظ رکھنے کے بارے میں جو ہے اس میں احکامات آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے, وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے, شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ کے نام سے, مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے. جو رحمان ہے, رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں, ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم نہ سمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے انسانوں, دیکھیں یہاں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا, اے انسانوں, کیونکہ شادی میں تو کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. بڑی شاندار بات ہے کہ اے انسانوں, تم اپنے پالنے والے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, نفس واحدہ کیا چیز ہے, اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا, اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا, اور پھر یہ دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کئی مرد بنائے اور کئی عورتیں بنائے. تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ نفس واحدہ, واحد جو ہے, پہلے واحد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. واحد انگلش میں آپ بولیں گے ہول کنسسٹنگ آف مینی تھنگس, جیسا مائم واحد, پانی میں ملینز آف مالیکیولز H2O کے ہوتے, مائم واحد بولتے ہیں. قوم ملت واحدہ, یعنی ملت میں کئی لوگ رہتے لیکن وہ واحد رہتی. ایک رسی لیجئے آپ, رسی میں کئی تاگے رہتے لیکن رسی ایک رہتی, واحد رہتی. عہد میں کیا فرق ہے؟ عہد انڈیویزبل یونٹی ہے. قل اللہ عہد, اللہ انڈیویزبل ہے, اس کے حصے نہیں ہو سکتے, کاٹ کے ٹکڑے کر کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے آپ, یونٹی ہے. اور الہکم الہ واحد, یعنی تمہارا الہ جو تم پہ رول کر رہا ہے وہ الہ واحد ہے, کیونکہ اس میں یہ تمام اسماء الحسنا ہے, یہ تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں, تمام خصوصیات جو ہیں وہ اس میں ہیں. اسی لیے الہ کے ساتھ لفظ واحد آیا اور اللہ کے ساتھ لفظ احد آیا. تو اب یہاں نفس واحد ہے. نفس کیا چیز ہے؟ میں اس سے پہلے بات آئی ہے کہ ہم قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ زمر میں ایک بات گزری تھی پچھلے دور میں, سورہ زمر 39 چیپٹر کی 42 آیت میں, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نفس دو وقت لیتے ہیں, ایک مرتے وقت جو کہ لوٹایا نہیں جاتا, اور ایک سوتے وقت جس کی موت لکھی نہیں ہوتی اس کا نفس لوٹایا جاتا ہے. تو موت کا تو ہم کو ایکسپیرینس نہیں ہے, نیند کا البتہ ایکسپیرینس ہے. نیند میں آپ کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے اگر بولیں تو بولے بھائی اس کو لائف ہے, حیات ہے اس کی, تو کیا چیز ہم سے چلے جاتی ہے؟ شعور چلے جاتا ہے, سیلف. आप सोने सोता हुआ आदमी या मरता हुआ आदमी उसको गालियां दीजिए, आप कुछ भी बोलिए वो सुनते ही नहीं। बाद वक्त तो ये होता कि घर के सामने से बड़ी शादी जाती, बैंड बाजा बना के रात के 2-2.5 बजे वो नफ्स ले लिया हो रहता, शऊर चले जाता तो कोई उठते ही नहीं। दूसरे दिन कोई बोलते भाई क्या हंगामा था महल्ले में, शादी जा रही थी ऐसा। तो ये जो नफ्स है ये असल चीज है हमारी। यानी आप पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूं, जैसा एक लॉरी है ये बॉडी है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है वो नफ्स है हमारा। तो पूछ जो होगी नफ्स से होगी और ये बॉडी हमारे नफ्स के खिलाफ गवाही देगी। ये हाथ बताएंगे क्या क्या करता है, पैर बताएंगे कहां कहां चल के जाता था, आंखों का कानों का रिकॉर्ड ब्रेन पे पूरा है वो बताया जाएगा, चमड़ी बताएगी क्या क्या करता था। तो नफ्स जो है इनर सेल्फ, जिसको इंग्लिश में सोल का ट्रांसलेशन किया गया, तो मालूम होता है कि ये गैर मादी चीज है। हाँ, तो अब यहां ये आदम अलैहिस्सलाम का नफ्स, नफ्स वाहिदा, तो इससे मालूम हो रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम में जो है यानी तमाम जितनी औलाद आने वाली थी वो मौजूद थी, सीड थे वो। देखिए उसकी सीड की मिसाल लीजिए, आप सोच लीजिए कि पहली गुठली आम की अल्लाह ताला पैदा किए, उसको पेरा गया, पानी डाला गया, झाड़ बड़ा हुआ, 100 आम लगे, 100 आम के 100 गुठलियों को पेरे आप, फिर 1000 आम लगे 10-10 झाड़ों में, फिर वो आमों को फिर पेरे आप, फिर तो इस तरीके से कॉमन पेरेंट से मल्टीप्लाई होते चले गए। तो पहले आम की गुठली जो थी उसमें जितने आम दुनिया में आने वाले थे उनका पूरा जेनेटिक प्रोग्राम था। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम से हमारी जो पैदाइश हुई है, आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में हम सब मौजूद थे, ताकि आमद जितने लोग आने वाले हैं मर्द और औरत आने वाले हैं। ये बात कुरान से साबित है, सूरह आराफ की 172 और 174 आयत तक कहा गया कि जब हमने आदम की औलाद के पीठ से उनकी जुरियात निकाली, हो सकता है जीन्स ऑफ फेथ, मैं तो इसको अपने ट्रांसलेशन में नाम जीन्स ऑफ फेथ दिया जिस पर रिसर्च हो रहा कि आदमी ईमान क्यों लाता। तो ये पूरों को जो है अल्लाह ताला ने बाहर निकाला और फिर गवाही ली कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, पालने वाला नहीं हूं। सबने गवाही दी कि हम हाँ आप हमारे पालने वाले। फिर अहादीस में डिस्क्रिप्शन आया कि वो जो औलाद थी एक ही किस्म की नहीं थी, कोई गोरे कोई काले कोई माजूर कुछ ये थे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सबको आप एक साथ में क्यों नहीं बनाया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ताकि ये शुक्र अदा करें। फिर उनमें बाद ऐसे थे जिनके चेहरों पे नूर था, तो बताया गया कि ये आपकी औलाद में आपके नबी होंगे। तब फिर कुरान से एक बात साबित होती है, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम बता दिए गए। नाम से क्या मुराद, माइक्रोफोन, मैं बोलते आपको इसका फंक्शन समझ में आ जाता कि ये आवाज को बढ़ा के बोलता है। टेबल, मैं बोलते समझ में आता कि कोई रखने की चीज है। चेयर, कोई बैठने की चीज है। तो जितने नाम आप लेंगे उसका मकसद समझ में आता। तो उनका मकसद आदम अलैहिस्सलाम को समझा दिया गया। अब जैसा जैसा उनकी औलाद बढ़ते गई वो इल्म जो है बाहर आते गया, न्यूटन के जरिए, आइंस्टाइन के जरिए, प्रोफेसर सलाम के जरिए, इस तरीके से जितने जितने इल्म अल्लाह ये सब देखिए, वला युहियतुना बिशैइ मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, यानी कोई अल्लाह ताला के इल्म से अहाता कर ही नहीं सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो अब ये जो आदम अलैहिस्सलाम में सारा इल्म था ये नफ्से वाहिदा समझ में आता है। मैं समझ तो इतनी तशरी काफी है कि ये नफ्से वाहिदा समझ में आता, और फिर यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता कि हम किसी भी मजहब के हो, किसी भी फिरके के हो, किसी भी नेशनलिटी के हो, हमारे पेरेंट्स तो आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा है। तो जैसा एक हदीस का मफहूम आता है कि ये इंसानियत मेरी आयाल, मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली के लोगों के साथ अच्छे रहो, ये दीन इस्लाम है, सलामती का दीन हमको जो प्रोपोगेट करने का है। अच्छा, फिर उसके बाद में कहा कि अब आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसके बारे में कहीं नहीं बताया कि किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। देखिए अल्लाह ताला अपने पैदाइश का तरीका ये बताते हैं कि हम जब किसी चीज का या किसी अमर का इरादा करते हैं तो कहते हैं कि कुन हो जाए तो वो चीज हो जाती है। तब एक कुरान में जो दो चीजें मिलती हैं मिसाल के तौर पर, मूसा अलैहिस्सलाम से जो है उनका आसा लकड़ी फिकाई उससे सांप बनवा दिया, ईसा अलैहिस्सलाम से मिट्टी की शक्ल की चिड़िया बनाई, चिड़िया की शक्ल मिट्टी में बनाई اجازت سے اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی اور وہ جاندار چڑیا ہوگی. تو جیسا احادیث میں آتا ہے ابتدائے پیدائش کی جو احادیث مشکات وغیرہ میں ملتی, اس میں جو بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور پھر ان میں جو ہے جان ڈالی گئی. اب یہ اس پہ پردے ہیں اس میں. اب اس میں ہم زیادہ گیس ورک کرنے جائیں گے تو میس ورک ہو جائیں گے. تو بہتر ہے قرآن میں جو بات آئی ہے اس کو مان لو کہ آدم علیہ السلام سے ہماری پیدائش شروع ہوئی. چلیے اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ دو مثالیں قرآن میں آ گئی, موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی لکڑی کی اور عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی کی چڑیا بنا کے پھونکے تھے اس میں آ گئی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ خلق منہا زوجہا, پھر اسی سے ان کا جوڑا بنایا. اب جو سائنٹسٹ ہیں, یہ پیچش جس چیز سے ہوتی ہے ڈسینٹری, ایمیبا بولتے ہیں اس کو. اب یہ ایمیبا جو ہے جو ملٹیپلائی ہوتا, ایک ایمیبا دو میں ٹوٹتا, دو چار میں ٹوٹتے, چار آٹھ میں ٹوٹتے, ایسا ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتا. ایسیکشل ریپروڈکشن بولتے ہیں اس کو. اس کی ایک عام مثال آپ یہ لے لیجیے, اگر گھر میں گلاب کا جھاڑ ہے تو اس کی ایک ڈالی توڑیے, اس کو ٹوٹی ہوئی ڈالی کو کہیں جو ہے زمین میں لگائیے, پانی دیجیے, دیکھیے اس سے بھی ایک گلاب کا جھاڑ نکل جاتا ہے. ایک ہی گلاب کے جھاڑ سے دوسرا گلاب کا جھاڑ نکل رہا ہے. تو آپ کو ثبوت مل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے بیوی ہوا بنائے گی, انہیں سے بیوی ہوا بنائے گی. پھر اس کے بعد میں ان دونوں سے جو ہے کئی مرد اور کئی عورتیں بنائیں گے, کثیرہ, کئی جو ہے یعنی قیامت تک آنے والے بلینز اینڈ بلینز ٹوگیدر. مگر ایک میسج ہم کو مل رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور ایک اللہ کے بندے ہو. پوائنٹ آف یونٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم سب کا مالک پالنے والا, یہ سب جو ہے ایک ہی ہے اللہ, اور ہمارے پیرنٹس جو ہے کامن پیرنٹس ہیں آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا. اب اس کے بعد میں آگے چلیے, یہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ سے جو ہم مانگتے ہوئے اللہ کے واسطے کر دیجیے آپ, یہ واسطہ دے کے تو ایسے اللہ سے ڈرو. اور پھر یہ مین کلاز وَاتَّقُوا معلوم ہوتا ہے, وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ, اگر آپ ایسا ملائے تو تقوی کے معنی احتیاط کرنے کے بھی ہیں. تو یہ جو خونی رشتے ہیں ان سے بھی جو ہے کیئرفل رہو, ان کی بھی احتیاط کرو. یہ شادی کے موقع پہ آیت پڑھی جا رہی ہے. یہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم بیوی آ گئی ہے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھول جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بیوی کسی گھر میں چلے گئی وہ بیوی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھول جائے. نہیں, یہ جو خونی رشتے ہیں شوہر کو بھی اپنے خونی رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے اور سسرالی خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بیوی کو بھی اپنے خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے اور سسرالی خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے. ہم یہ غیر مذہب سے لے لیے ہیں یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جو ہے یہ روایت میں آیا ہے کہ آپ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے, یعنی بیٹی کا گھر تھا, داماد کا گھر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فری تھے آپ, بہت چاہتے تھے ان کو. یہ ہمارے پاس یہ ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں یہ دوسرے ماحول سے ہم لوگ لے لیے ہیں. اسلام اس بات کی گنجائش نہیں دیتا. شادی کے دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ارحام سے کیئرفل رہو, ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنے ماں باپ اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جائے, اور ایسا نہ ہو کہ بیوی بھی اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو بھول جائے. سوچ کے دیکھیے, ایک لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ بولیں گے کہ کٹ مار دیں وہ اپنے مہدکے کو بھول جائے, یہ کیا بات ہے؟ جو لڑکیاں جن کے پیٹ میں ہیں ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, کس کہاں سے لیے ہیں آپ؟ نہ قرآن اس کی کا حکم دیتا ہے نہ حدیث اس کا حکم دیتا ہے. بھئی بچی آ گئی, ہم سنے ہیں ایسے لوگ شادی ہو کے آ گئی, اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جانا چاہ رہی ہے ملنے کرنے, تو شوہر صاحب اور ان کے گھر والے بول رہے ہیں آپ کہے گا ملنے کا کیا ہے, شادی ہو گئی آ گئی ہو گیا, اب تمہارا ڈولے ہی جانا ہے یہاں سے. تو ایسا ماحول قرآن پیش نہیں کرتا, بلکہ شادی کے دن ہی جو ہے یہ بات سامنے پیش کی جا رہی ہے. پھر اور ایک انٹرپریٹیشن یہ نکلتا کہ دیکھو ارحام سے کیئرفل رہو. رحم کی جمع ارحام ہے, رحم وم کو بھی بولتے جہاں بچہ پلتا ہے, جہاں بچہ بنتا ہے. تو آج تم پہ یہ ایک رحم حلال ہوا ہے, اب دوسرے ارحام سے کیئرفل رہو, دوسرے ارحام تم پہ حلال نہیں ہے, یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان اللہ کانا علیکم رقیبا, اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نظر رکھے ہوئے, وجیلنٹ ہے. رقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نظر رکھتا ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال ہو رہا ہے, انویجیلیٹر آپ بولتے ہیں, ویجیلنس. وہ کوئی پروفیسر ٹیچر جو ہے ہال میں ٹہر رہے, نظر رکھ رہے ہیں کہ کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا. اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو فوراً اس کے پیپر پہ لکھ دے رہے ہیں کہ بھائی فاؤنڈ کاپینگ, فاؤنڈ چیٹنگ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے, اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن, پاپولر ٹرانسلیشن میں واچ فل ہوا. واچ فل میں ڈائنمزم نہیں ہے, ویجیلنس میں ڈائنمزم ہے. ویجیلنس جو رہتا ہے سزا دے سکتا ہو, جو نظر رکھتا ہے اس کو سزا دینے کی بھی طاقت ہے. واچ فل ہے, دیکھ رہا تماشا اپنے سامنے, کچھ بھی نہیں کر سک رہا. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے اور کبھی بھی جو ہے اس معاملے میں پکڑ ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے. اب یہاں سے جو ہے میں جیسا بیان کر چکا ہوں کہ یہ جنگ احد کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور آپ یہ ذہن میں اچھا بٹھا لیجئے کہ یہاں بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ حل ہونے کا ہے. یہ شان نزول یہ پیچھے آ رہا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور جو یتیم ہیں ان کے مال ان کو واپس کر دو, اور پاک چیز کی جگہ خراب چیز سے, پاک چیز کو خراب چیز سے مت بدلو. اب جنگ احد میں کئی صحابیوں کا انتقال ہوا, ان کے بچے تھے, یتیم تھے. اب ان کے جو رشتہ دار تھے, دوست احباب تھے جو بچ گئے تھے, وہ یہ یتیموں کے سرپرستی میں آ گئے. اب یہ ہے کہ دیکھو, اب فرض کیجئے کہ بھئی ایک کسی کے پاس بہترین پلنگ تھا. آپ بولے نہیں نہیں وہ تو میں بھی لایا تھا, ایک تھرڈ کلاس سوتا ہوا پلنگ جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے. آپ بولے یہ تمہارے بابا کا ہے, بڑے ہوئے بعد اس خراب چیزیں جو ہے واپس کر رہے ہیں. تو بول رہے کہ دیکھو, یہ یتیموں کے اچھے مال سے اپنا برا مال مت بدلو, ان کا اچھا مال ان کو واپس کر دو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور تم ان کے مال اپنے مال میں مت کھا لو, جذب مت کر لو. لیکن یہ خیال رکھیے, یتیم کا جو مال ہے اپنے مال میں مت ملا لو اس کو. آگے اور بھی بات آ رہی ہے, تو یہ جو ہے اس طریقے سے مت کرو. انہیں اپنے مال میں ملا لیے اور یتیم کو بولے کہ بھائی تمہارا مال ہی کہاں تھا؟ چھوٹے تھے بچے, ان کو پتا بھی نہیں چلا کیا ہوا. بڑے ہوئے تو بولے نہیں بولتا, ہم پالے ہیں. ایسے کیسز اس ماحول میں ہو رہا ہے, میں خود جانتا ہوں بعض لوگوں. یعنی بچے چھوٹے تھے کہ چچا وغیرہ کی پرورش میں کہیں چلے گئے, بڑے ہوئے نام ان کے بابا کے نام پہ تھا, ادھر ادھر کر کے اپنے نام پہ گھر کر لیے. بچے بڑے ہوئے تو بولے نہیں یہ تو گھر ہم بنائے سوئے, حالانکہ وہ یتیموں کا گھر ہے. تو بولے اس قسم کی حرکت مت کرو. انہو ہو بن کبیرہ, دیکھو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, یتیموں کے ساتھ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ بڑی کانٹروورشیل آیت آ رہی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ٹھیک طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. وہ ان خف تم اللہ تخصو فل یتاما, اور اگر تم کو خوف ہو کہ یتیموں میں انصاف نہ کر سکو. دیکھیے بات سمجھیے, جنگ احد ہوئی ہے, کئی صحابی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں, ان کے یتیم ہیں. اب وہ ادھر ادھر چتر بتر پھیلے ہوئے ہیں, میں اس کو تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اب یہ ہے کہ ان یتیموں کا مسئلہ آ گیا, کیا کرنا؟ ابھی آپ خیرات کر دے رہے ہیں, کچھ زکات میں سے دے دے رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, لیکن انصاف نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. اپنے بچے اپنے بیویوں کے ساتھ جیسا انصاف ہوتا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے. تو ان قف تم اللہ تخصو فل یتامہ, اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو, تو فن کیوں ما تابا لکم من نسائی مسنا و ثلاثا و ربا. تو وہ عورتیں جو تم کو پسند ہیں ان میں سے دو تین یا چار شادی کر لو. یہاں ان کے علاوہ کی عربی نہیں ہے, یہاں جو عربی ہے فن کہو تو شادی کر لو, ما تابا لکم جو تم کو پسند ہو, من نساء عورتوں میں سے, مسنا دو, ثلاثا تین, ربا چار. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان سے علاوہ چار شادیاں کرو گے, جو آپ کو بعض ترجموں میں ملے گا. پھر دوسرا کنڈیشن جیسا وہ ان خف تم یہاں آیا, وہ ان خف تم اللہ تعدلو, اور اگر تم کو ڈر ہے کہ یہ زیادہ بیویوں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے, فواحدتوں اور ما ملکت ایمانوں کو, تو پھر ایک ہی سے شادی کرو یا باندھی سے شادی کرو. میں شادی کرو اس لیے انسرٹ کر رہا ہوں کہ اس سورت کی یہ انشاءاللہ اب کے اتوار کو اس سورت کی 25ویں آیت میں یہ حکم آیا ہے کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کے موقف میں نہیں ہو تو باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کرو. آپ شان نزول اگر دیکھتے چلے گئے جہاں باندیوں کا ذکر آیا اور مکی صورتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے, پھر سورہ نساء سورہ نور میں بھی یہ بات آئی ہے. ذالک ادنا اللہ تولو, یہ اس بات سے قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو. دیکھو دو شرطیں ہیں, بچی یتیم ہو, عورت یتیم ہو, یتیم بیوہ کے لیے بھی آیا ہے, بغیر باپ کے اس کے لیے بھی آیا ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ یتیم ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ تم اگر شادی کرو تو انصاف کرنے کے. دیکھیں اللہ تعدل عدل جو ہے اس کو بولتے ہیں ایکویلٹی, اصل لغوی معنی ایکویلٹی ہے, اسی سے انصاف کے معنی نکلے. یعنی اگر تم تمام بیویوں میں ایکویلٹی نہیں مینٹین کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی سے شادی کرو. اور جو ہے اب اس کی کچھ تفصیل اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ نساء کی دوسری اور تیسری آیت میں جو یہودیوں یتیموں اور بیواؤں کی بات آئی ہے یہ جنگ احد کے بعد تیسری ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے پہلا پوائنٹ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد میں 700 صحابی گئے تھے کیونکہ 300 منافق تو پلٹ گئے تھے. 700 منافق گئے تھے, 700 صحابی گئے تھے, 300 منافق پلٹ گئے. اب ان 700 میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے. آپ حساب رکھیے ان 700 میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے تو ارننگ ممبرز کا 10% نکل گیا. اب یہ ایک ایک صحابی کے ساتھ, وہ زمانے میں تو کئی بیویاں رہتی تھی, اب یہاں لمٹ آئی بیویوں کی, چار سے بڑھ کے نہیں ہونا, بلکہ یہاں لمٹ آ گئی, کئی بیویاں رہتی تھی. تو اگر آپ ایک ایک صحابی کے ساتھ 6-6, 8-8 بھی اگر لگائیں آپ تو 500-600 اتنی چھوٹی سوسائٹی میں, میں سمجھتا ہوں اب جتنا مسجد نبوی اب ہے اتنا ممکن ہے جب مدینہ منورہ تھا, جب 10% آف دی ورکنگ ممبرز آف دی پاپولیشن ختم ہو گئے, شہید ہو گئے. حیدرآباد کا بتاتے ہیں 60-70 لاکھ تو وہ ہے, فرض کیجیے اس میں سے 20 لاکھ جنگ پہ گئے, ان کا 2 لاکھ لوگ ختم ہو گئے ارننگ ممبرز. تو 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ آج 4 کا حساب لگائے تو 8 لاکھ لوگ حیدرآباد میں بے روزگار ہو گئے, کیونکہ ان کو کما کے کھلانے والے ختم ہو گئے. ایک سچویشن پیدا ہو گیا, کریشن. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن کے لیے احکامات بھیجے ہیں, ایسا ایکسٹیمپو ایسی اٹھا کے نہیں بول دی, پورا شان نزول ہے, بیک گراؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد میں اب آج بھی اگر آپ دیکھیں مردوں کی کمی ہوتے چلے جا رہی ہے مسلمانوں میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ پرسوں تھائی لینڈ میں کیا ہوا؟ ذرا غور کریے, یہ سچویشن آ رہا ہے. اب وہ جو بےچارے اللہ کی راہ میں ختم ہو گئے, اب ان کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آتی کہ آپ زکات دیتے ہیں, اپنا پیسہ غریب کو دیتے ہیں, اس طریقے سے اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں, جو شہداء تھے, شہداء بدر, شہداء احد وغیرہ جتنے بھی تھے اللہ کی راہ میں انہوں نے جان دی, تو یہ اللہ کی راہ میں ان یتیموں کو اپنے گھر میں لا لو, یہ نیک نیتی سے ان یتیموں کو اپنے گھر میں لا لو, سولوشن بتایا جا رہا ہے. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے, اگر تم لوگ پورے مل کے ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے اور یہ جو شہداء احد وغیرہ, شہداء بدر وغیرہ کے جو بیوی بچے ہیں, بیوائیں ہیں, ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, تو پھر ان کو ایک سوشل سروس کے طور پہ 4 شادیاں کرو. یہ انجوائمنٹ کے راستے نہیں ہے. اب آپ بیوٹی کانٹیسٹ رکھیے, 4 بیوٹیفل عورتوں کو جو ہے شادی کر لیجیے, 4 یہ ہے بولے, اس کے واسطے نہیں ہے. یہاں جو ہم اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے. پھر آئیے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے, انہوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی ایک یتیم بچی ہے جو مالدار ہے اور اس کے مالک کو خوف ہے کہ وہ اس سے انصاف نہیں کر سکے گا, ایسا کہ اس کی سرپرستی میں ہے تو اتنا مہر وہ دے نہیں سکے گا اور اس کی جائیداد اس کے قبضے میں ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے تو کسی اور عورت سے شادی کرو مگر یتیم سے مت کرو. ایک الگ کیس ہے یہ, ایک سنگل کیس ہے یہ, پوری کمیونٹی کا کیس نہیں, ایک سنگل کیس ہے. اب اس کا حوالہ دیکھے, اب وہ ترجمے میں جو ہے بیچ میں اور ادر دین بول کے ایڈ کر دے. تب یہ ہوتا کہ یتیم بچوں سے شادی مت کرو, دوسری عورتوں سے شادی کرو, یہ مطلب نکل رہا. پھر یتیم عورتیں کہاں جائیں گی, یتیم لڑکیاں کہاں جائیں گی, بیوائیں کہاں جائیں گی, ان کا حل کیسا ہوگا؟ پھر اس کے بعد میں اچھا اگر اب دیکھیے, جنگ احد کے بعد جو مسئلہ کھڑے رہ گیا یتیموں اور بیواؤں کا, اب اگر مسلمان مرد یتیم بیواؤں اور بچوں کو چھوڑ کے دوسروں سے شادی اگر کرتے ہیں چار بیویاں, تو پھر یتیموں کا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا نا, یتیموں کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. پھر کہاں جائیں گے, پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ تو مزے میں سیکس انجوائے کر رہے ہیں, آپ تین تین چار چار جو ہے رکھ کے سیکس انجوائے کر رہے ہیں, وہ اسپرٹ ہی نہیں معلوم ہوتی ہے. یہ یتیموں کو جو ہے لے کے وہ کرو. پھر یتیم بیواؤں سے شادی کرنا مسنون ہے, بات سمجھیے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم مس کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہی بیوی تھی جو بیوہ نہیں تھی, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی کے تمام ازواج مطہرات بیوہ تھی, مسنون ہے. اور کیوں کیا آپ نے؟ اسلام کی خاطر کیا, ان کا حسن پسند نہیں آیا. یہ بھی بات سمجھیے, کئی لوگ پوچھتے, ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی آپ 25 برس کے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے کسی سے شادی نہیں کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ 53 ایئرس کے تھے, 53 سال کا آدمی. ایک دم اس کے بعد میں 9-10 شادیاں کرنا, یہ سیکس کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ اسلام کے لیے ہوا. بھائی جو قبیلے کے ہیڈز تھے ان کے بچیوں سے شادی ہوئی, بیواؤں سے شادی ہوئی, کہ وہ بھی جو ہے جب وہ سسرال میں آ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کچھ معاہدہ ہوگا, وہ قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کرے, یہ ایڈوانٹیج تھا. تو یہ مسنون ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھیا, کہ اگر یہ عام رول بنا دیا کہ بھائی مسلمان چار شادی کر سکتے, وہ اس میں یتیم وتیم کا سوال نہیں ہے. اب چلیے ہم, کیونکہ قرآن میں اجازت مل رہی, ہر آدمی چار شادیاں کرنے بیٹھ گیا. اب ایک سوسائٹی میں 1000 مرد ہے, 1000 عورتیں ہیں, عام طور پہ برابر برابر رہتے. اب 250 مرد 1000 عورتوں کو شادی کر لیے, اب 750 مرد کیا کریں گے؟ بیچلر بیٹھے ہوئے. کامن سینس کے خلاف جاتا ہے انٹرپریٹیشن. اگر ہر مسلمان چار شادی کر لیا تو سمجھے 250 لوگ 1000 عورتوں سے شادی کر لیے, باقی کے جو 750 مرد ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے, بیچلر ہیں, ان کی شادی نہیں ہو سکتی. تو ایک امپریکٹیکیبل سچویشن جو ہے کریٹ ہو جا رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمرجنسی میجر تھا. جنگ احد میں جو شہدا تھے وہ ان کے جو یہ تھے بیوی بچے تھے, ان کا جو ہے سولوشن پرووائڈ کرنے کے واسطے یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ وہ دیا گیا تھا. اچھا پھر اس میں یہ ایک نیک عمل کی نیت سے کرنا تھا کہ بھائی ہمارے اپنے خاندان میں ایک بیوہ وغیرہ کو لا لے. اور یہ اب تک ہے, یہ وائلڈ ہے, یہ آیت منسوخ نہیں ہے, چار شادیاں اب بھی جائز ہیں. اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو اپنے خاندان میں لا لیں. ہمارے پاس سے کوئی تیار نہیں ہوتا یتیم کو شادی کرنے کے لیے, جوڑے گھوڑے ہونا بیواؤں کو شادی کرنے کے لیے نہیں. تو یہاں یہ جو ہے ایک سیکریفائس, ایک نیک عمل معلوم ہو رہا. پھر اس کے بعد میں جیسا ایک جسٹس نے کیو ٹی وی پہ بتایا, مجھے بہت پسند آیا ان کا انٹرپریٹیشن, جسٹس ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ دیکھیے شرائط ہوتے ہیں اور شرائط کے بعد عمل ہوتا ہے. جیسا نماز کی شرط وضو ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اسی طریقے سے بغیر یہ دو کنڈیشن کے دوسری شادی نہیں ہوتی. ایک یتیم ہونا اور اس کے بعد میں ان لوگوں میں انصاف کرنا, جس سے شادی کر رہے ہیں آپ, سیکنڈ میرج جو کر رہے ہیں, وہ یتیم ہونا پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی بیویاں رہیں گی اس میں اکویلٹی برتنا, یہ دو کنڈیشنز ہیں. تو یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے کس طریقے سے, یعنی ان کی معاشی مسئلے حل کر چلیے اب آگے بڑھے ہم. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور پھر عورتوں کو ان کے مہر جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح عطا دے دو, بس دے دیے, اب آپ کہیں بھی لگا لو, کچھ بھی کرو. اب یہاں کوئی ایک صاحب میرے سے پوچھے تھے, صاحب میں مہر دے دیا ہوں مگر جوائنٹ اکاؤنٹ کھولوں میں, تو جوائنٹ اکاؤنٹ کھولے تو پھر آپ کا بھی ہاتھ ہے اس میں. مہر تو ایسی چیز ہے کہ آپ جس دے دیے اٹھا کے وہ حسین ساگر میں پھینک دیتے, ہم کو کیا کرنا ہے. آپ جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح, تحفے کی طرح دے دو. تو ان کتنا لکو من شعیم منہ نفسن تو کلو ہنی ام مریا, اور اگر وہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دیں تو پھر خوشی سے اور شوق سے جو ہے کھاؤ. بھائی بعض میاں بیوی میں انڈرسٹینڈ ہوتی, کوئی بات بولتے کہ بھائی مہر معاف کر دی, بعض بولتے کہ بھائی آدھا دے دو آدھا چھوڑ دو, بس پورا لیتے. تو اگر وہ چھوڑ دے کچھ تو جو ہنسی خوشی سے کھاؤ. اب پھر یہاں وہ یتیموں کا جو ہے, یہ جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ کے بعد کے جو یتیم آ رہے ہیں ان کے مسائل جو اب تک ویلڈ ہیں, اب بھی جو یتیم کے کسی کے سرپرستی میں ہیں تو ان کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اور تم اب یہ یتیموں میں اگر جو ناسمجھ ہیں ان کو ان کے مال تم ان کو واپس مت کرو جس کا تم کو انچارج بنایا گیا. اگر وہ نہ سمجھیں بھائی آپ اتنا اسپرٹ آف دی لا پہ نہیں جا رہے ہیں, لا پہ جا رہے ہیں, نہیں بھائی ایک آنکھا لگا لیے یتیموں کا مال اپنے پاس نہیں رکھنا, وہ دے دو بچے کو ہو جائے گا. تو ایسی بھی چیزیں دیکھی گئی, نہ سمجھ بچے کو جو ہے اس کا مال دے دیا گیا, انہیں دوستوں میں ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں سے اڑا دیا. تو یہاں اسپرٹ آف دی لا یہ ہے کہ یتیم کی بھلائی کرو, اگر وہ نہ سمجھ ہے تو اس کو مال مت دو. ورزقوہم فیہا وقسوہم وقولوا لہم قولا معروفا, اور اس میں سے اس کی زندگی کے جو زندگی گزارنے کا جو سامان ہے, رزق کس کو بولتے ہیں, زندگی گزارنے کا سامان. ہمارے پاس اردو میں رزق جو ہے کھانے کو بولنے لگے, یہی مس انٹرپریٹیشن آگے آ رہا ہے آپ کو. تام جو ہے عربی میں کھانے کو بولتے ہیں. ورزقوہم, اور پھر ان کو پرووائڈ کرو, زندگی کا سامان جو ہے فراہم کرو, اور ان کو کپڑے بناؤ, ان کا ہی مال ہے اس میں سے جو ہے کر سکتے ہو, اور پھر ان سے اچھی طرح سے بات کرو. وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور پھر یہ یتیموں کو جو ہے جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے. دیکھتے رہو ان میں سمجھ آ گئی کیا, ڈیسیسو پاور ہے کیا ان میں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ان کو مال دوں گا تو بھائی اپنا ہی مال ہے ادھر ادھر خراب کر دے گا, سمجھداری تو نہیں آئی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اور اگر تم ان میں دیکھو کہ یہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ان کو سکت ہے, مرشد رشید اسی سے ہے, یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی جو ہے ان میں طاقت ہے, تو فتو الہی ممبالوں, تو پھر ان کا مال ان کو دے دو, یتیموں کو مال دے دو. فَإِنْ وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یعنی نکاح کی عمر جوانی تک پہنچ گئے, آزماتے رہو اور پھر دیکھو کہ اگر یہ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اور اس کو جو ہے ان کے مال کو فضول خرچی میں اور جلدی کرتے ہوئے مت اڑا دو کہ یہ کہاں بڑے ہوں گے اور اپنا مال مانگیں. یہ ہیومن نیچر کو کھینچے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھیے اس سے ثابت ہوتا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہماری کیا خصلت ہے. بھئی یہ جو مائک بنایا ہے اس کو معلوم ہے اس میں سے نہ ٹھنڈک آئیں گی نہ روشنی آئیں گی, اس کا کام خالی آواز پھیلانے کا ہے, بنانے والے کو معلوم رہتا. تو انسانی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں, تو بولے یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے, بھئی وہ تو بیچارے جنگے اور جنگے بدر میں شہید ہو گئے, اب یہ مال لے کے آپ جلدی جلدی اڑا دے رہے, ادھر ادھر بے فضول خرچی کر کے جو اڑا دے رہے, کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو جائے پھر اپنے مال کو طلب کریں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز. وہ من کانا غنین فلیستعفف, اور تم میں سے جو مالدار ہو وہ یتیموں کی پرورش میں مال لینے میں تعفف کرے, رکے رہے, اپنے مال سے ان کو کھلائے. بھائی کوئی لکھپتی ہے کروڑ پتی ہے, اس کے پاس ایک اگر ایک دو یتیم پل رہے ہیں تو اس کی دولت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے کچھ نہ لے. وہ من کانا فقیرن فلیاکل بالمعروف, اور تمہارے میں سے اگر کوئی غریب ہے تو پھر جانے بوجھے طریقے سے اس مال میں سے لو, ان کو کھلانے پلانے کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے. وہ اذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم, اور جب تم ان کو مال واپس کرو تو پھر گواہ ہی قائم کرو گواہوں کے سامنے واپس. یتیم بھی بڑا ہو کے بول سکتا چچا صاحب کھا گئے مال پورا میرا, نہیں. گواہ ہونا, گواہی قائم ہونا, اور ہمارے پاس ہے دو گواہ ہونا ضروری ہے. وہ کفا باللہ حسیبہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے واسطے کافی ہے. تم یتیم کا مال کھا گئے یا اپنے جیب سے کھلائے یا یتیم جو ہے غلط دعویٰ کرا, یہ تمام چیزوں کا حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اب یہاں سے وراثت کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں, اور یہاں بھی جو ہے یتیموں کا مس انٹرپریٹیشن ہوا ہے, اس کو غور سے دیکھیں. اور میں نے جو انٹرپریٹیشن یہ چار یتیموں کے بچیوں کی شادی کا دیا, عبداللہ یوسف علی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے اور مولانا مودودی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے, اور دوسرے کچھ لوگ ہیں لیکن ان کے عقائد میں گڑبڑ ہے. تو مگر عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسی بات آ رہی ہے, یہ انٹرپریٹیشن کافی کامن ہے دونوں انٹرپریٹیشن. لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جس میں وہ والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو عام طور پہ ہر جگہ پہ مردوں کا ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا, ورنہ عورت کو وراثت ہی نہیں تھی. آپ تمام مذاہب کے لٹریچر اٹھا کے دیکھیں, عورت کو وراثت ہی نہیں تھی. تو عورت کا مقام یہاں بڑھایا گیا کہ عورت کو وراثت میں شامل کیا گیا. اور پھر یہ اقربون کون ہے, قرآن اقربون کس کو بولتا ہے؟ تو آپ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں اگر دیکھیں جہاں پردے کی آیت آئی ہے, تو وہاں بھانجے بھتیجے یہ تمام جو ہے قریبی خونی رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں. بھانجے بھتیجے انڈر لائن کر کے رکھیے آپ. اچھا, پھر کہا کہ مما خلا منہ اور قصور, یعنی جو جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں مرنے والے, اس میں سے تھوڑی بھی اگر ہو تو بھی تقسیم کی جائے, زیادہ بھی اگر ہو تو تقسیم کی جائے. اب آپ بولے کہ بھائی وہ آج کل کیا آدمی 500 روپے کی کون سی ویلیو ہے؟ بولے نہیں, حکم یہ ہے کہ کم بھی ہو تو اس کو اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے, زیادہ بھی ہو تو جیسا قانون بتایا گیا ہے تقسیم کیا جائے. نصیب مفروضہ, یعنی وہ حصے جو فرض کر دیے گئے ہیں. نیچے پورے ڈیٹیلز آ رہے ہیں کس کو کتنا دینا. قرآن اور حدیث میں جو ہے یہ باتیں بالکل شرعاً فکسڈ ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اور کہا کہ اذا حضر القسمت اولو القربا والیتامى والمساکین فرزقوہم منہم وخولوہم قولا معروفا, اور اگر تقسیم جائیداد کے وقت کچھ قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین غریب رہیں تو ان کو بھی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو اور ان سے اچھی بات کرو. دیکھیے اب یہاں سمجھیے آپ کہ ہمارے پاس فقہ میں, ذرا میں اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں, ہمارے پاس قانون کے تین ذریعے ہیں اسلام میں. جو موسٹ آتھینٹک ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. جیسا قرآن میں طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا ہے, تقریباً 3 مہینے تک عدت ہے, 2 طلاق, اس کے بعد میں تیسری, ایسا طلاق طلاق طلاق. یہ قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے, یہ فقہ ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. فقہ یہ قرآن اور حدیث پہ بیس کر کے انسان اور اجتہاد کر کے کچھ نتیجے نکالا. فقہ میں بہت بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں, قرآن اور حدیث میں غلطی اگر کوئی سمجھتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے حصے تقسیم کر دیے گئے ہیں, اور تقسیم کے وقت اگر اولو القربا ہو. اب اولو القربا قریبی رشتہ دار, اب آپ مرے ہوئے بھائی کا بیٹا یا بھائی کے بہن کے بیٹے کو امیجن کیجئے. بھائی یا بہن کا جو بیٹا ہے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے, یتیم بھی ہے, مسکین بھی ہے. اس کو فقہ میں جو ہے اڑا دیے اس سے, یا کوئی لمٹ فکس نہیں کرے, آپ پورا دے دو حصہ اپنا, کیا کرنے کا ہے. تو اب یہاں ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک 5 لاکھ روپے تقسیم ہونے کے ہیں, 5 بھائیاں تھے, ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد کچھ بھی نہیں دیا, 4 بھائیاں 1.25 لاکھ لے لیے. اب وہ جو بھائی کا جو بچہ ہے یتیم, اس کی 3 ٹریجڈیز ہو گئے. ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, ایک ٹریجڈی یوں ہی کہ دادا کا انتقال ہو گیا, اور ایک تیسری ٹریجڈی یوں ہی کہ ورثے میں کوئی بات ہی نہیں رہی. بھائی کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, بہن کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, یہاں لمٹ ہی نہیں رکھے آپ. آپ اپنی پوری جائیداد اس کو دے دو, اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر دے گا اس کا, صدقے کا خیرات کا اجر دے گا آپ. یہ آزمائش کے لیے یہ بات ہے. تو فقہ میں یہ ہو گیا, قرآن میں اشارہ ہے, حدیث پہ آئی, حدیث میں بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یعنی مجبور اور لاچار اور یتیم کی جو پرورش کرے گا, مدد کرے گا, اس کا کفیل بنے گا, انچارج بنے گا, قیامت کے دن میں اور وہ اس کلمے کی انگلی اور بازو کی انگلی کی طرح بازو بازو ہوں گے. کیا مقام ہے صاحب یہ؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, ان کے بازو آپ کھڑے ہیں قیامت میں. سوال یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے نہیں؟ یہ مقام ہے. اور آپ ویسے یتیموں کو جو ہے وراثت سے نکال کے پھینک دیا آپ, بولے نہیں مرے ہوئے بھائی کا جو ہے آج آپ کہیں بھی لکھ کے بھیجیے ہمارے پاس, اللہ معاف کرے, فتویٰ فوراً آ جاتا ہے کہ جو ہے نہیں آپ مرے ہوئے بھائی کے بچے کو نہیں دے سکتے. تو قرآن یہاں بتا رہا ہے فرزقہم منہ, یہ جائیداد میں سے ان کو رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو. تو وہاں کیا کرے بریکٹ وہ لکھ دیے تام, کھانا کھلاؤ. وہ ایک وقت کا کھانا کھلا کے یتیموں کو بھتیجے کو بھانجے کو بڑھا دیں گے آپ, چلو جاؤ بھائی. اچھا پھر اس کے بعد میں اب یہ ایسا ہوا بھی ہے قانون, میرے ہی کوئی پہچانت کے دوستوں میں تھے, چار پانچ بھائی امریکہ میں تھے, ان کے والد کا انتقال ہوا, وہ چار پانچ بھائی بہن جو ہے لکھ کے بھیج دیے لیگل ڈاکیومنٹ کہ یہاں کے جو بھائی بہن ہیں ان میں جو ہے پورا تقسیم کر دیا جائے, ہم کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو یہ اسپرٹ ہے. اب دیکھیے اب یہ اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے, میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں بول رہا, اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے ول یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیہم, اور وہ لوگ جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ ڈریں کہ اگر ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو یہ آیتیں پڑھے نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, اندر سے میری طبیعت پہلے خراب رہتی اور خراب ہو جاتی کہ یہ کیا اسپرٹ آف دی قرآن نکالے جو مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے یتیم کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیے ورثے سے. ہاں آپ ایک یہ بولیے کہ بھئی آپ جتنا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں, یہ مت بولیے کہ ورثے میں دخل ہی نہیں ہے اس کا, کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جا رہا ہے. دیکھیے اور وہ یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتاً ضعافاً, اور وہ لوگ ڈریں جو اپنے بعد بالکل کمزور بچوں کو چھوڑ کے جائیں, خافوا علیہم, جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں ڈریں گے اس طریقے سے وہ مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے بچوں کے بارے میں ڈریں. یہ میرا اوپینین نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے لیے تو گردن بھی حاضر ہے. اگر کاٹ کے پھینکتے ہیں تو پھینکیے, یہاں بات آ رہی ہے یہی ہے کہ حصہ فکس نہیں کریں. آپ جتنا دیتے جتنا دینا چاہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور پھر اللہ سے ڈرو اور ان سے سیدھی بات کرو. پھر اس کے بعد میں پھر اور ایک آیت آ رہی, اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں, ظلم سے کھا جا رہے ہیں یتیموں کا مال. پانچویں بھائی کو لات مار کے نکال دیے, مر گیا انہوں نے, چھوڑ دو اس کو, باقی کے بچے سے لوگ کھا گئے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے جسم انما, یہ صرف اپنے جسم میں آگ کھا رہے ہیں, یعنی مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو جائیداد کھا رہے ہیں اس کی وہ آگ بنے گی قیامت کے دن. اور پھر اور یہ جو ہے سیصلون سعیرا, اور یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے, اندر بھی آگ باہر بھی آگ. اب جن کو سیویئر ایسیڈیٹی رہتی وہ اندر کی آگ پہچان سکتے, پوری پورا جسم جلتے رہتا, سینہ جلتے رہتا, یہ اندر کی آگ اور باہر کی آگ دونوں آگ ہوں گے ان کے. تو یہاں معلوم ہوا کہ یتیموں کے بارے میں یعنی پروپورشن فکس نہیں کیے گئے, آپ کو اختیار ہے, آپ جتنا چاہتے دیں, جتنا چاہتے آپ اپنے مال میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی یا بہن کے بچوں کو جو ہے دے سکتے ہیں. اب میں یہاں یہ ایک پیج تقریباً جو ہے پڑھنا چھوڑ دے رہا ہوں اور اس کی جس سنا دے رہا ہوں میں کہ یتیموں کا یعنی کسی کا اولاد کسی کا انتقال اگر ہو تو پھر تقسیم جائیداد کا ایک خاکہ کھینچ دیا گیا ہے, وہ ہم اندازہ لگا لیں اس سے, और अगर ऐसी कोई बात आए तो कहीं भी आप बैठ के कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इस्लाम पे कई किताबें लिखी गई जिसमें कुरान और हदीस और फिका के को नज़र में रखते हुए जो है तमाम तरके वगैरह, कई लॉयर्स हैं जो ये डील करते हैं, मैं एक आपको बता देता हूँ क्योंकि याद रखना मुश्किल है। देखिए, अगर वालिदैन में से किसी का इंतकाल हुआ, अगर एक एक यानी एक बेटा और एक बेटी है तो बेटे को दुगना हिस्सा मिलेगा, बेटी को एकहरा हिस्सा मिलेगा। जैसा 3000 डिवाइड हो रहे हैं तो बेटे को 2000 मिलेगा, बेटी को 1000 मिलेगा। अगर दो बेटियां हैं तो 2/3 मिलेंगे उसके, यानी 2000, 3000 में से 2000 मिलेंगे, 1000 जो बाकी के जो रिश्तेदार बचे हैं जिनका जिक्र नीचे आ रहा है उनमें तकसीम होंगे। फिर उसके बाद में अगर एक ही बेटी है तो उसको आधी जायदाद जो है दी जाएगी, बाकी आधी जो है दूसरों में तकसीम की जाएगी, जिनको रेसिड्यूरीज बोलते हैं आप। और उसके बाद में अगर अल्लाह ना करे औलाद का इंतकाल हो गया, तो अगर वालिदैन हैं और उनको बच्चा अगर है तो 1/6 मिलेगा उनको, और अगर बच्चा नहीं है तो माँ को जो है 1/3 मिलेगा, और फिर अगर भाई है तो माँ को 1/6 मिलेगा। अच्छा, अगर बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर इनहेरिट करे, कोई बच्चा नहीं है तो बीवी की आधी जायदाद शौहर को जाएगी, अगर बच्चा है तो 1/4 जायदाद जाएगी, और अगर शौहर का इंतकाल हो गया और बीवी को अगर बच्चा नहीं है तो 1/4 जायदाद जाएगी, और बच्चा है तो 1/8 जाएगी। और एक अगर ऐसा आदमी है जिसके ना माँ बाप है ना औलाद है, अब उस केस में अगर एक भाई और एक बहन है तो दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा, और अगर ज्यादा है तो हर एक को जो है 1/3 हिस्सा मिलेगा, उससे ज्यादा अगर है। अब यहां ये जो बात आई है कि ये बंटवारा कब होगा, पहले उसकी वसीयत पूरी की जाए और उसके खर्जे अदा किए जाएं, उसके बाद में बंटवारा हो। 4000 रुपये लेके छोड़ के गए, 1000 रुपये खर्जा था, वसीयत भी कर दिए खर्जा अदा करना, तो पहले उसका खर्जा अदा करना, बाद में तकसीम होगी। आप बोले क्या है कि हजरत बाजन बोले नहीं थे, मालूम है हालांकि आपको, अब उन्हों गए उनके साथ उनका खर्जा गया नहीं, उनकी जो भी वसीयत होगी, उनकी कोई खिदमत किया होगा मुलाजिम, उन्होंने उसमें लिख दिया होगा, क्योंकि हदीस में बात आई है कि 1/3 तक आपको इजाजत है कि आप जायज तामों में वसीयत कर सकते हैं। जैसा 3000 रुपये छोड़ के गया, छोड़ने से पहले 1000 की वो वसीयत कर दे कि भाई फलाने मस्जिद में दे दिया जाए, तो वसीयत पे अमल करना पड़ेगा। एक बात जो है, जो एक जनरल व्यू मिलता है, यानी नौजवान मर्द जो है उसको जायदाद ज्यादा दी गई है, और औरतें जो बूढ़ी हैं उनको कम दिया गया है विरासत। बात समझ में आती है, नौजवान आदमी की जिम्मेदारियां होते हैं। मुझसे एक गैर मुस्लिम दोस्त पूछे थे तो इस वास्ते भी प्रिपेयर किया था मैं, कि बोले साहब माँ का ऐसा मुकाम है, माँ को 1/8 दे रहे हैं आप लोग, तो मुझे भी जरा एक अजीब सी कैफियत हुई कि हाँ भाई माँ का ऐसा मुकाम है। फिर अब गौर करें तो मालूम हुआ कि माँ को देखने वाली मर्द औलाद है, आमतौर पर भाई हैं, लेकिन जो मर्द है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। तो तकसीम जायदाद में कुछ स्कीम ऐसी दिख रही है कि नौजवान आदमी जिसके जिम्मेदारियां ज्यादा है उसको ज्यादा दिया गया है, और औरतें खुसूसन बूढ़ी जिनकी जिम्मेदारियां कम हैं उनको जो है कम दिया गया है। और फिर एक आयत का मफहूम आ रहा है कि तुम्हारे माँ बाप और औलाद में कौन यानी फायदा पहुंचाने में तुमसे कौन करीब है तुम नहीं जानते। वालिदैन भी फायदा पहुंचाते हैं, औलाद भी फायदा पहुंचाती है, हमको नहीं मालूम कि कौन ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और फिर 1/3 से आप वसीयत कर सकते हैं। और फिर मरे हुए भाई या बहन के बच्चों का हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया है, हम पर छोड़ दिया गया है, जितना चाहे दे सकते हैं। मेरी समझ में तो कुरान से ये बात आई है, और आपको कई मुफस्सरीन मिलेंगे जो इस किस्म की बात करेंगे। और वरना जो है फिर यहां यतीमों, देखिए ये यतीमों के लिए यह सूरत नाजिल हुई ऐसा मालूम हो रहा है, जंगे ओहद जंगे बदर के बाद यतीमों के लिए बात नाजिल हो रही है। तो अगर आप अपने सगे भाई यानी दूसरों के यतीमों के साथ आप सुलूक करो अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं ऐसा रहेंगे साथ बोले, और अपने मरे हुए भाई और मरे हुए बहन के यतीम के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। तो यहां मालूम हो रहा है कि उनका हिस्सा फिक्स नहीं है, आप जितना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। अगर मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। गैरा मुजारी यानी बगैर किसी को जरूरत पहुंचाए, नुकसान मत पहुंचाए। आज की अहादीस में भी आपको मिलेगी बात कि जो है भाईचारगी रहो, आपस में मिलके रहो। और वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की वसीयत है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये पूरा जो बता दिया, हिस्से बकरे यतीमों का, सब शादियों का, ये सब अल्लाह ताला का हुक्म है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला इल्म रखता है और फौरन सजा इसलिए नहीं देता कि हलीम है, मोहलत देता है। देखो आ जाएंगे सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, तौबा की मोहलत देता है, सीधे रास्ते पे आने की मोहलत देता है। और फिर तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। अब मैं माफी चाहता हूँ, बाद घरानों में हमारे पास ऐसा है, बच्चियों को जायदाद में नहीं शरीक करते। नहीं, हमारे पास नहीं है। क्यों, आप मुसलमान नहीं है? हमारे पास नहीं है क्या बात? ये अगर आप मुसलमान हैं, नहीं शादी में खर्च दिए, शादी में खर्चे आप अपनी मर्जी से खर्चे, तो मजबूरी थी, जायदाद में तो उनका हिस्सा है, शादी में खर्चो, बल्कि कहीं हुक्म नहीं आया ऐसा, न जोड़े घोड़ों का हिसाब आया, न हमको शो बिजनेस का हिसाब आया। पहली शादी में एक अटेंड किया था, जो फूलों की लड़ी से, आजकल तो कॉमन हो गया, जनाने मर्दाने में फूलों की लड़ी से जो है एक पर्दा बनाया गया था, मिडिल ईस्ट से वो साहब आए हुए थे मेरे दोस्त, बोला ये क्या करके जा रहे हैं बाबा। अब यहाँ के मुसलमान, आप तो वहां कमा रहे हैं, आप लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, यहाँ के मुसलमान आपकी कॉपी करेंगे, क्या अच्छा आइडिया है बोल के, खर्चों में कुप्पा हो जाएंगे। तो ये खर्चों के लिए तो कहीं अल्लाह ताला ने नहीं बताया ना कि आप फूलों की लड़ी जनाने और मर्दाने में पर्दा डालो। भाई अगर बच्चे वाले मंगते भी नहीं है तो बच्चे वाले शो बिजनेस के लिए करते। बातचीत जो होती शादियों में, अक्सर शरीक रहता हूं, बोले देखिए शादी अच्छी करना, और आप जो भी दे रहे अपनी बच्ची को दे, क्या ईमानदार आदमी है, मैंने हैट्स ऑफ, क्या ईमानदार आदमी, अपनी बच्ची को दे रहा हूं, ऐसो घर दे दीजिए, दूसरा घर ऐसो दीजिए, आपकी चलती सो गाड़ी दे दीजिए, आपका ही दामाद आराम में फिरेगा उसमें, ये बातें हो। अब फिर लोग आके मजबूरन बोल रहे हैं, अच्छे लोग हैं भाई, शरीफ लोग हैं, तकाजा नहीं करे बोले कुछ भी है। तो ये सब बातें हमारे पास नहीं है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हुदूद है। वो मैं युति अल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारि खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, अल्लाह ताला उसको जो है जन्नत में डालेगा, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सब में बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। नसबुल ऐन बोलते, एम ऑफ योर लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ, जन्नत में जाना होना हमारा एम ऑफ लाइफ। एक साहब बोले क्या मुसलमान है, अरे एक नोबेल प्राइज नहीं है तुम्हारे पास, बोले बोला आप कुरान गलत समझे, वी हैव नॉट बीन क्रिएटेड टू विन नोबेल प्राइजेस, हम जन्नत जीतने के लिए क्रिएट करे गए हैं, हम नहीं समझ रहे हम क्या करेंगे, हमारे अकलों पे पत्थरें पड़ गई है, हमको यहाँ भेजा गया है, दूसरों को भी दावत दो, उस जरिए से तुम भी जन्नत में जाओ, तो हमारा ये पेशा नहीं है। तो जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और बेहतरीन अचीवमेंट है। वो मैं यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहू नारन खालिदीन फीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन। और जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और उनके हुदूद से आगे बढ़ जाएगा, देखिए वार्निंग आ रही है, हुदूद में रहेगा जन्नत में जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, हुदूद में रहेगा जन्नत में, हुदूद को तोड़ देगा, तो फिर बोल रहे कि युदखिलहु नारन खालिदीना फीहा, उसको आग में डाला जाएगा जिसमें वो रहेगा, और ये बड़ा जलील करने वाला जो है। तो हमको हुदूद मालूम होना जरूरी है, हुदूद मालूम हो गए, चार शादियों के हुदूद मालूम हो गए, जायदाद की तकसीम के हुदूद मालूम हो गए। भाई कुछ भाई भायर हैं, घर बेचे, आप वालिद साहब का इंतकाल हो गया, घर बेचे, अब बोले उसको क्या पता चलता नहीं है, उन्हें अपने धुन में पूरा पैसा मार के खा गए, हुदूद को तोड़ दिया। हाँ अगर वो लिख के भेजता कि मेरा हिस्सा भी आप ले लीजिए, वो बात अलग हो जाती। तो इस किस्म की चीजें हमारे में हो रही हैं, लेकिन हमको शैतान ये बोल रहा कि तुम तो जन्नत ही है, सुबह से दो नमाजा हो गए, माशाल्लाह रोजे हो रहे पूरे। तो भाई ये तो एक इनफिरादी इबादत है, हो रही है, लेकिन ये हुकूकुल इबाद जो बताया जा रहा है उसमें अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर ये सजाओं की बात आ गई। अब यहां से मजमून बदल रहा है, ये एक सोशल, यहां भी जो है औरतों की बात आ रही है, सूरह निसाई है, کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربۃ منکم فان شہیدوا فامسکوہن فی بیوتی حتی یتوفہن الموت اور یجل اللہ لہن سبیلا. اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کا کام کرے تو اور ان کے اوپر چار گواہ قائم کرو, اور اگر وہ گواہی دیں تو ان کو اپنے گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے, اب یہ بے حیائی یہ جو لفظ آیا ہے کہ فاحشہ, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو سیکس سے تعلق رکھتی ہیں. بے حیائی کی چیز کس کو بولیں گے؟ کہ ایسی حرکت جو سیکس کے طرف انوائٹ کرتی ہے, جیسا ڈیٹنگ ہو رہی ہے یا سیکس خود, یعنی ایسی کھلی بے حیائی کہ ہمارے میں سے چار لوگ دیکھ لیے اور آ کے بولے کہ بھائی فلاں آپ کی رشتہ دار جو ہے میں دیکھا ہوں ایسی حرکت کر رہی ہے, تو حکم یہ ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دو, روک دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال. اب سورہ نساء میں ایک راستہ زنا کرنے والوں کے لیے آیا کہ جو مرد اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان کو 100 100 کوڑے لگاؤ اور ان پہ ترس مت کھاؤ, اور مسلمان اس کو دیکھیں یہ جو سزا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہمارے متعلقین کے ساتھ کوئی اگر ایسا کر رہا تو آپ برداشت کریں گے؟ ہماری عورتیں بھی تو ہماری رشتہ دار ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو ایک سوسائٹی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو سوسائٹی پولیوٹ ہو جائے گی تو پھر اس میں رشتوں کا خیال ہی نہیں رہے گا. تو اب یہاں جو بتایا گیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ نساء, سورہ نور اور سورہ احزاب میں دو جگہ پہ آیا ہے. مردوں کو بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی رکھو, عورتوں سے بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی رکھو. عورتوں سے کہا گیا ہے حجاب کرو, اوڑھنیاں ڈال لو, اپنے سینے پہ اوڑھنیاں ڈالو, اپنی چادریں اوڑھ کے باہر نکلو. اور یہ کہا گیا کہ تاکہ لوگ پہچان لے کہ یہ ڈیسنٹ عورت ہے, اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے. اور بعض وقت بڑا برا معلوم ہوتا ہے کہ برقعے میں کوئی بچی کوئی مرد بچے سے باہر بات کرتے کھڑے رہتی تو بڑا برا معلوم ہوتا. تو کم از کم یعنی بالکل آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جو ہے برقعے میں رہ کے بھی ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہاں اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ حجاب کرے عورت, اور حجاب کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں ڈالیں. ایک صاحب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, بڑی اچھی مثال دی ہے. ان کے کوئی رشتہ دار بچی جو ہے ایک طرف اوڑھنی پہنی ہوئی تھی تو اس کو بلائے, زنانے میں سے بلا کے بولے تم ایک جوتا اتار دو. انہوں نے بولی کائی کو, نہیں جیسا اوڑھنی دو جگہ پہننا ہے نہیں پہن رہے, جوتا بھی ایک ہی پہنو, کیوں پہنتے؟ اور فوراً شرما کے جو ہے اوڑھنی دوسری طرف ڈال دی. تو اب قیامت کا عجب وہ ہو رہا ہے کہ لڑکے اوڑھنیاں پہن رہے ہیں, لڑکیاں اوڑھنیاں پھینک دے رہے ہیں. آج جو پنجابی سوٹ جو بن رہے ہیں اس میں لڑکوں کے واسطے اوڑھنیاں آ رہے ہیں. ایک صاحب اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے, کیا ہے میاں اتنا پیسہ خرچ کے کرے اوڑھنی کہاں ڈالے؟ بولا واہ یہ قیامت کے آثار ہے. اب اس کے لیے جو ہے ایک یہاں کوئی عالم آئے تھے, میں سمجھتا ہوں ماں صاحب ٹینک پہ کہیں ان کا تقریر کوئی تقریر ہوئی تھی تو کوئی سن کے سنائے, مجھے مثال بڑی پسند آئی کہ بھئی عورتوں کے لیے کیوں ایسی بات آئی ہے. وہ کہا کہ امریکہ کا ایک لکھپتی تھا, وہاں ذرا سنکی لکھپتی بہت رہتے, تو وہ کیا کیا کہ ایک سڑک پہ خوبصورت ہیرا رکھ دیا, رکھ کے بیٹھ کے دیکھ رہا کہ کون لیں گا اس کو. کئی لوگ آئے دیکھے چلے گئے, ایک آدمی آ کے اٹھایا, اٹھائے تو پکڑ دیا, پکڑ کے پولیس میں لے کے گیا, تو پولیس کیس ہوا. تو ججمنٹ یہ ہوا کہ اگر تو ہیرا نہیں رکھتا سڑک پہ تو وہ نہیں اٹھاتا تھا, تو رکھا اسی لیے اٹھایا تو سزا تو تجھے ملنی چاہیے. تو عورت تو اٹریکشن کی چیز ہے, اگر عورت کھل کے بازار میں آئے گی تو مرد تو دیکھے گا ہی اس کو, اگر عورت ڈھپی بھی رہے گی تو مرد نہیں دیکھے گا, تو مرد کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے والی عورت ہو جا رہی ہے. یہ بات ہم لوگ محسوس کریں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. تو یہ اگر نظریں مرد بھی نظریں نیچی رکھے, عورتیں بھی نظریں نیچی رکھیں اور یہ کریں تو یہ معاملہ نہ ہوگا. تو اتنی بڑی سزا یہاں آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے گھروں سے باہر مت نکلنے دو. واللذانی یاتیانھا منکم فآذوہما, اور تم میں سے دو مرد اگر غلط حرکت کرے, ہوموسیکسوالٹی دو مرد اگر غلط حرکت کریں تو پھر ان کو سزا دو. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهَا, اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, غلطی کو اپنے ٹھیک کر لیں, تو پھر ان سے انجان ہو جائے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. توبہ کیا ہے سمجھیے, کیونکہ توبہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے. توبہ کو اچھی طریقے سے سمجھیے. توبہ بھرا بھر منہ پہ مار لینا توبہ نہیں ہے. توبہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ ایک غلطی کر رہے تھے, آپ کو احساس ہوا یہ غلطی آپ نے کی ہے, آپ نے اپنی غلطی کو مان لیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بھئی یہاں سے نکلے آپ, آپ نئے آدمی ہیں, یہاں حسین ساگر دیکھنا چاہ رہے تھے آپ, کسی سے پوچھے تو وہ سیدھے آپ کی طرف بتا دیا. اب وہ وہاں تک گئے ہیبٹس تک, کسی پوچھے تو بھلے نہیں صاحب آپ غلط ڈائریکشن میں آئے, حسین ساگر تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. تو آپ کو یہ سڑک پہ پورا واپس آنا پڑے گا جہاں سے آپ نے غلطی کی تھی. یہاں سے مسجد سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا, تو اب حسین ساگر جانے کے واسطے یہاں تک واپس آنا پڑے گا. اب آپ, یہ آپ کی توبہ ہے. آپ نے, کسی نے آپ کو غلطی کا احساس دلایا, آپ نے وہ غلطی کی تلافی کی, غلطی کو کریکٹ کیا اور صحیح جگہ پہ آ گئے. پھر صحیح راستے پہ, قرآن اور حدیث کے راستے پہ جانے لگے آپ, تو آپ اپنے صحیح پتے پہ چلے. اب تواب الرحیم کیا ہے؟ آپ نے جب غلطی کی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جس پہ آپ کا غضب ہوا ہو اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ مت بتائیے. اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, لیکن جیسے ہی آپ نے توبہ کی, اپنی غلطی کو غلطی مان لیا اور سیدھے راستے پہ آ گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت کی نظر آپ پہ پلٹا دی. یہ تواب ہے, اور یہ ایگزیجریٹڈ ٹینس ہے, بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت توبہ قبول کرنے والا. اور توبہ ضروری ہے, یہ تو آخری دن ہے آج. سوچ سوچ کے, یاد کر کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں, کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داروغہ تھے, مالک دوزخ کے, انہوں نے ساتواں طبقہ نہیں بتایا تھا دوزخ کا, یہ کہتے ہوئے کہ اس, میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو رنج ہوگا, کہ آپ کی امت کے وہ لوگ یہاں دفن, یہاں ہیں, سزا پا رہے ہیں, جن کی موت بغیر توبہ کے ہو گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ توبہ سے ایسے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. آپ کو کئی احادیث ملیں گی, بات لامبی ہو جاتی ہے, کئی احادیث ملیں گی آپ کو. بلکہ یہ کہا کہ بھئی کسی نے قتل کیا, غارت گیری کی اسلام لانے سے پہلے, وہ جیسے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. جیسے اس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں, گناہ چھوڑ دی اور سیدھے راستے پہ آ گئے, مکہ مدینہ محرمہ سے نکلے, مدینہ منورہ آ گئے اللہ کے راستے میں, پہلے کے گناہ معاف ہو گئے. حج کیا اور حج مقبول ہو گیا, قبول ہو گیا, ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا. تو توبہ کی جو ہے اتنی گنجائش. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوب من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم, یعنی توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلطی سے, جہالت میں, لا علمی میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں. معلوم نہیں تھا غلطی ہو گئی, ایسا نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. جیسا ایک صاحب جو ہے, وظیفے کے بعد ایسی زکات کی بات ہو رہی تھی, تو بےچارے شریف آدمی ہیں, انہوں نے وہ زکات کا پورا سن کے بولا کہ بھائی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو سروس تمام زکات دینا تھا, ہاں دیے نہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اصول ہیں. اب اللہ معاف کرے, بھائی لا علمی میں ہو گیا, لیکن جانتے بوجھ کے گناہ کرنا, آپ کو معلوم ہے یہ گناہ ہے لیکن آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جہالت میں, لا علمی میں کرے اور قریب میں کر لے, کوئی غلطی ہوتے ہی توبہ. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ انتظار کرتا ہے, یہ توبہ کر لو, کر لے گا تو مٹا دوں گا اس کو, انتظار کرتا ہے. غلطی ہوئی, احساس ہوئی, کسی فقیر کو ہی آپ جھڑک دیے, تھوڑی دیر کے بعد ملامت ہوئی آپ کو, آپ بولے اللہ معاف کر دیجئے. آپ اگر ہے وہ فقیر تو کچھ جو بھی دینا ہے دے دیا, آپ توبہ ہو گئی, سیدھے راستے پہ آ گئے, تو ان کی توبہ جو ہے قبول ہوتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے, حکمت رکھنے والا ہے, اس کو جانتا ہے, جانتا ہے وہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے, کون جو ہے اوپر اوپر توبہ کر رہا ہے, وہ جانتا ہے, اور حکیم ہے, فیصلے جو ہے جو کرتا ہے وہ حکمت کے بنیاد پہ, وزڈم کے بنیاد پہ کرتا ہے, اور اس میں استقام ہوتا ہے, اس کو کوئی توڑتا نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان ولا, اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں, ان کی توبہ قبول نہیں. موت کے فرشتے دکھائی دیتے, عذاب نازل ہو چکا ہوتا قیامت میں, یہ لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے. اور وقت والذین یموتون وہم کفار, اور ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ دعا کرنا ہے, یا اللہ ایمان پہ قائم رکھیے ہم کو ہمارے متعلقین کو, اور ایمان پہ اٹھائیے ہم کو ہمارے متعلقین. نہیں بول سکتے. کسی بیان میں میں سنا تھا, کوئی صاحب بہت دین کا کام کرتے تھے, بیمار پڑے, قرآن ان کے سرانے رکھا ہوا تھا, وہ مرنے سے پہلے وہ قرآن کی طرف پلٹ کے بولے, بولتے میں اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی مزہ نہیں لوٹ سکا ہوں. اب دیکھیں آخر اینڈ کیسا ہو رہا ہے. تو اسی لیے دعا یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری موت ایمان پہ رکھے, ہماری کیفیت ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ حکم بھی ہے, اور تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو, سرینڈر نہ کیا ہو. تو ہم کو کیا معلوم موت کب آئے گی. تو مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ سبمیشن میں رہو آپ, ایسا نہ ہو کہ اب پکڑے گیا تو گیا. میں سے پہلے سنا چکا ہوں, میرے غیر مسلم کلیگ تھے, ٹی وی دیکھ رہے تھے, ماں سے ہارٹ اٹیک ہوا, وہی ختم ہو گئے. وہ لاسٹ سین وہ سیریل کا ریکارڈ ہو گیا, اللہ محفوظ رکھے. بس دیکھیے کیسی کیسی کیا بولیں گے آپ, کیسا گزارا. نہیں میں آپ کی یاد میں, آپ کی یاد میں کیا, وہ سیریلوں کی یاد میں گزارا, کئی سیریل نہ یاد رکھتا تھا, تو اس کی اسٹوری یہاں تک آئی, اس کی یہاں تک آئی. یاد اب رمضان ختم ہوتے شیطان کا ڈبا کھل جاتا پورا. تو یہ جو ہے یہ کفر کرنے والی کفر کیفیت میں جن کی موت ہوگی ان کی بھی قبول نہیں ہوگی. اولائی کا آتدنا لہم عذابا علیما, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دے عذاب جو ہے تیار, ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. جو کفر کی حالت میں مریں گے یا موت جب دیکھ لیں گے تو اس وقت توبہ کریں گے, ان کے لیے ابھی عذاب علیما توبہ کا اپوزٹ ہے. یعنی آپ نے غلطی کی تھی, قرآن حدیث پڑھے, کوئی آپ کو سمجھائے, آپ کو معلوم ہوا, مان لیے آپ کے توبہ ہے, یہ غلطی ہے, غلطی کو غلطی مان لیے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, بحث نہیں کرے سیلف ڈیفنس میں. اس کے بعد میں آپ نے نماز توبہ پڑھی, مشکات میں حدیث آئی ہے نماز توبہ کی, دو رکعت نفل پڑھے اور آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ غلطی میرے مجھ سے ہو گئی, آپ معاف کر دیں. اس کے بعد میں پھر وہ حرکت نہیں کرے, کسی کا پیسہ مار کے کھا گئے تھے, توبہ کرے, اب کے کسی کا پیسہ اتنے لاکھوں میں مار کے نہیں کھاؤں گا. توبہ یہ ہوئی کہ وہ جتنا پیسہ مار کے کھائے تھے اس تک پہنچا دو آپ, اب پھر کسی سے پھر پیسہ مار کے مت کھاؤ. تو یہ توبہ ہوئی, اور پھر قرآن و حدیث کی زندگی پہ جو ہے آپ آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پہ یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو وراثت کی طور پہ زبردستی لے لو. ایک عجیب رول تھا ہے, اسلام آنے سے پہلے عربوں میں یہ رول تھا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں وہ بھی وراثت میں بیٹوں کو آ جاتی تھی. دیکھیے آپ اس چیز کو سیٹ رائٹ کیا ہے اسلام, اور پھر ہم اس کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. ایسی پریکٹسز کو جو ہے اسلام نے جو ہے ٹھیک کیا, کہا کہ نہیں عورتیں جو ہے وراثت, یا تو الٹا حساب ہوئے, عورتیں وہاں وراثت میں جاتی تھیں, یہاں عورتوں کو وراثت دی گئی. یہ چیزیں ہم کو پریزنٹ کرنا ہے دوسروں کے سامنے کہ صاحب پہلے عورتیں وراثت میں شامل ہی نہیں تھی, اسلام نے عورتوں کو وراثت میں شامل کیا. پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی سوتیلی ماں بھی وراثت میں آ جا رہی, زبردستی ان کو وراثت میں لے رہے ہیں کہ باپ کا مال, جیسا بولتے ہمارے پاس یہ حال ہے. پھر کہا کہ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن الا ان ياتين فاحشة مبينة, اور ان کو مت روکے رکھو کہ تم اس خیال سے کہ جو کچھ مال تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو. ہاں ان کو روک رکھنے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ کھلی بے حیائی کریں, اگر کھلی بے حیائی کرتے پھر رہے ہیں تو پھر ان کو روکنے کی اجازت, ورنہ جو مال تم نے ان کو دیا ہے اس کو اس سے واپس لینے کے لیے روکنا یہ جائز ہے. پھر کہا کہ وہ یہ بڑے خاص آیت ہیں, وہ عاشرو ہننا بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو, اچھے طریقے سے رہو. مرد عورت سوسائٹی کے ممبرز, فیملی والے, بیویاں, سب میں اتحاد ہونا ہے, محلے والے, قوم والے, جہاں بھی ہوں, ساری انسانیت. ہم بائنڈنگ فورس بننا ہے ساری انسانیت کے لیے, ایک ماں باپ کی جو ہے اولاد ہے. پھر کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اگر تم ان سے کراہیت کرتے ہو, پسند نہیں کرتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بہت بھلائی رکھ دی. ابھی دیکھیے, اب یہاں ذرا تھوڑا وقت گزارنا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی بتا رہا عورتوں کی طرف, ہماری سائیکالوجی. اللہ تعالیٰ ہم کو کریٹ کیا ہے, ہماری سائیکالوجی سے واقف ہے ہماری طبیعتوں میں کیسا ہے. ہماری یہ عادت ہے کہ لوگوں کی غلطیاں ہمیشہ ڈھونڈتے رہیں, تو چاہے بیوی ہو یا غیر ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تم پسند نہیں کرتے, اور کیا معلوم اس میں خیر ہے کثیر, تو اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو. بھائی سالن بڑے مزے کی بناتی ہے, بڑا خیال رکھتی ہے شوہر کا, ڈسٹرب نہیں کرتی, پیسے نہیں مانگتی, خود بھی کماتی ہے, لے کے آتی ہے, کئی چیزیں, کئی اچھائیاں ہوتی ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ, زندگی میں ہم ہمیشہ لوگوں کی جو ہے برائی کرتے گزرے, جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جاتا اس کی اچھائیاں یاد آ جاتی. آپ اپنی ذرا انالائز کریے, کسی کا انتقال ہوا, کوئی یہ نہیں بولتا وہ سوائے بیچارے یاسر عرفات کو جو دوسرے نیشنز بول دیے ہیں, موت کے وقت بھی جو ہے نہیں چھوڑے وہ بیچارے. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں. تو آپ, ہم اگر ایسے رہیں کہ جیسا انتقال کے بعد ہم برائی نہیں کرتے, زندگی میں برائی مت کرو کسی کی, دیکھیے کیا بہترین زندگی گزرے گی. مرنے کے بعد برائی نہیں کرتے, کوئی ٹوک بھی دیتا, نہیں انتقال ہو گیا نہیں بولنا ہوگا, زندگی میں کوئی نہیں ٹوکتا, نہیں غیبت نہیں کرنا, بلکہ انہوں بھی شامل ہو جاتے. ہم لوگوں کا تو ایسا ہو گیا ہے, احادیث پڑھ لیے ہیں غیبت گناہ ہے, تو بولے اپن کا ہی کو کرنا, کیا ہے گئے تھے کیا وہاں, جن سب معلوم کرنا ہے, ہاں بولے اب انہوں شروع کرے, ارے انہوں, میں بولا کچھ, انہوں ہی بول رہے تھے. تو ایک حدیث آئی ہے, غیبت کرنے والا, غیبت سننے والا, دونوں گناہگار ہیں. وہ اپنی گناہ کی بھی معافی مانگے جس کی غیبت کر رہا تھا, اس کے لیے بھی دعائیں خیر کرے. تو بول رہے ہیں کہ یہاں عورتوں میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں تم کو پسند نہیں ہیں کیونکہ تم ہمیشہ ان کی بری چیزیں دیکھتی ہو, ان کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو, وہ تمہارے لیے بہترین ہوں گے. اور دیکھیے ایک چیز ہے, پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کئی لوگوں کے, بعض وقت آدمی جو ہے کسی چیز کو اچھا سمجھتا, سمجھ کے چاہتا کہ کاش میری شادی یہاں ہو جائے, وہ نہیں ہوتی. کئی کیسز ایسے دکھے, وہ روتا دھوتا نہیں ہوا یہ ہوا, اس کے بعد میں 30-40 سال کے بعد معلوم ہوتا کہ وہ تو بالکل ہی تھرڈ کلاس عورت تھی. تو اس وقت اس کو خیال آتا کہ اچھا ہوا اللہ کا فضل ہوا اس سے شادی نہیں ہوئی, تو تباہ ہو گیا تھا میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ریئلائز کروانے لگوا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کی برائیاں دیکھ رہے ہو عورتوں کی, تم ان کی اچھائیاں دیکھو. اچھائیاں جب غور کرو گے, کمپیئر کرو گے, تو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ اچھائیاں آج تک اچھائیاں غور ہی نہیں کریں, خالی برائیاں غور. ہمارا پروفیشن دیکھیے, شوہر کا پروفیشن کیا, گھر کو آتے ہی گالی گلوچ کرنا, یہ پروفیشن رہا ہے ہمارا. تو یہ بھی قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف جا رہی ہے بات کہ ایسا مت کرو, ان میں ممکن ہے کئی اچھی چیزیں ہوں گی. وہ ان عرب تم اس ٹپ ڈالا زوجم مکانہ زوجی, اور اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لو, وہ آتے نہ ہوں عہدا ہننا سنتارن فلا تاخذو منہ شیئا, اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہ رہے ہو, اور جو پہلی بیوی کو اگر تم نے خزانے بھی دیے ہیں, تو پھر اس میں سے کوئی چیز کو واپس مت لو. دے دیے جب جوش میں آ کے دے دیے, جب وہ بہت محبت آ گئی تھی, یہ لکھ دیے وہ لکھ دیے, اب اس دل پہ سے اتر گئی, انہیں اتر گئی, تو اب چلو پورے چیزیں واپس لینا چاہ رہے. یہ ایک ایسے معاشرے کے لیے ہے جہاں ایک سے زیادہ بیویاں رہتی ہیں. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے, مگر عرب معاشرہ جو ہے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رہتی ہیں. تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ بھائی آپ آپ دو کو کہاں پالوں میں, اس کو نکالو دوسرے کو, چلو اس کی پوری جتنی جائیداد نام پہ لکھا تھا واپس لے لو, نہیں تو ستاؤ. تو بول رہے نہیں, اگر تم نے خزانہ بھی اس کے نام پہ لکھا تھا تو واپس مت لو. آتاخذونہ بہتانوں وہ اسم مبینہ, کیا تم جو ہے بہتان لگا کے اور ایک کھلا ہوا گناہ کر کے جو ہے اپنا مال واپس لو گے, اس سے اس کا مال واپس لو گے. دیکھیے بہتان کیا ہے, جیسا عربی معاشرے میں بتایا جاتا کہ جو اسلام آنے سے پہلے ایسا تھا, کوئی عورت کو اگر چھوڑنا چاہتے تو اس پہ بہتان لگاتے. بہتان کیا ہوتا, کوئی جھوٹ غلط بات لگا دیتے کہ بھائی وہ میں اس کو فلانے آدمی کے ساتھ دیکھا, حالانکہ نہیں گئی انہیں بےچارے. اب لوگوں کو بٹھا بٹھا کے بولے, انہوں نے بولے بھائی بے آئے نکالو اس کو, نکال دیا. تو یہ یعنی نہیں کرے سو گناہ اس پہ تھوپ رہے ہیں, اور جو ہے کوئی یا نہیں تو جو ہے بہت کھلا ہوا گناہ جو ہے اس کو ہے یہ اس طریقے کی حرکت کرنا کہ اس کو دیا ہوا مال واپس لیں. وہ کیفا تاخذو نہ ہو وقت افزا باز کو ملا بازیں وہ اخذنا من کو میساخن غلیزا, اور تم کس طریقے سے اس کو دیا ہوا مال واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے میں داخل ہو چکے ہو, میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو چکا ہو, اور وہ اخذنا من کو میساخن غلیزا, اور تم نے ایک دوسرے سے جو ہے میساخ غلیز سخت, یا اپنا حیدرآباد اردو کا غلیظ نہیں عربی کا غلیظ, سخت سخت وعدہ کیا ہے, نکاح ہوا ہے اس سے, چار یعنی گواہ تھے لوگ تمام تھے, تو یہ وعدہ کرے تھے کہ تم جو ہے ساتھ رہو گے ان کے, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کس طریقے سے تم مہر دے دیے تھے, مہر کا بھی وعدہ ہوا تھا سب کے سامنے اناؤنس ہوا تھا, اب مہر دے کے اس پہ بہتان لگا کے مہر واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات مانا ہے.